جمعرات 5 جولائی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ نیب کی جانب سے میاں نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلہ مؤخر کرنے کی درخواست کی سماعت سے معذوری، کیا ملزم کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے؟
اس میں عدالتوں کے پاس صوابدیدی اختیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو ملزم ہے اس کا عدالت میں موجود ہونا ممکن نہیں ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی احتساب عدالت کے ایک جج نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اس درخواست کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں ایون فیلڈ ریفرنس پر محفوظ کیا جانے والا فیصلہ مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ وجہ سنیے شہزاد ملک کی زبانی۔
احتساب عدالت کے رجسٹرار نے نواز شریف کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کرنے کے لیے دائر کی گئی درخواست کو ڈیوٹی جج محمد ارشد کو بھجوا دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ درخواست سماعت کے لیے انہیں کیوں بھجوائی گئی ہے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ چونکہ احتساب عدالت نمبر 1 کے جج محمد بشیر چھٹی پر ہیں، اس لیے بطور ڈیوٹی جج انہیں یہ درخواست سماعت کے لیے بھجوائی گئی ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ 6 جولائی کو جب احتساب عدالت نمبر 1 کے جج ڈیوٹی پر آئیں گے تو یہ درخواست انہیں کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کی جائے، کیونکہ اس مقدمے کی سماعت انہوں نے ہی کی ہے۔
انڈیا کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ کی پولیس نے ایک معروف مسیحی فلاحی ادارے کی اہلکار کو گرفتار کیا ہے، جن پر بچوں کو غیر قانونی طور پر گود دے کر پیسہ کمانے کا الزام ہے۔ تفصیل کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والی خاتون نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے۔ ملزمہ مدر ٹریسا کے ہاتھوں شروع کیے جانے والی کیتھولک ویلفیئر فاؤنڈیشن کے برانچ آفس میں کام کرتی تھیں، جو کہ انڈیا بھر میں ویلفیئر سینٹرز اور بچوں کے آشیانے چلاتی ہے۔ اس فلاحی ادارے نے 3 سال قبل اس وقت بچوں کو گود دینے کا کام بند کر دیا تھا جب حکومت نے قومی سطح پر اس کا طریقہ کار تبدیل کیا تھا۔ فلاحی ادارے نے اب تک اس بارے میں کوئی رد عمل یا بیان جاری نہیں کیا ہے۔
سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 12.9% پر پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز شائع ہونے والی رپورٹ میں حکومت کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے ادارے کا کہنا تھا کہ گزشتہ سہ ماہی کے دوران سعودی مردوں کی بے روزگاری کی شرح میں 7.6% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی دوران سعودی خواتین کی شرح میں اسی تناسب سے کمی واقع ہوئی ہے۔ سعودی حکومت کے ویژن 2030 کے مطابق تیل کی پیداوار کے گرد گھومتی ہوئی معیشت میں مزید ملازمتیں پیدا کر کے تنوع لانا چاہیے۔ اسرائیلی کابینہ کے سابق وزیر کے خلاف ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے مقدمے کی سماعت یروشلم میں شروع ہو گئی ہے۔ ظفر سید۔
گونین ساغف 90 کی دہائی میں اسرائیل کے توانائی کے وزیر تھے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایران کو توانائی کی مارکیٹ، اسرائیلی سیکیورٹی تنصیبات اور انٹیلیجنس حکام کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کام سن 2012 میں کیا جب وہ نائجیریا میں مقیم تھے اور اسی برس ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ساغف کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان پر عائد کیے جانے والے الزامات کو ریاست کی سرپرستی میں خفیہ رکھا جا رہا ہے اور جو الزامات ظاہر کیے گئے ہیں وہ بھی گمراہ کن ہیں۔ اس مقدمے کی بند کمرے میں سماعت کی جا رہی ہے۔
برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید نے برطانوی جوڑے پر سوویت دور کے اعصاب شکن مادے سے حملے پر روس سے کہا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے۔ ساجد جاوید نے تصدیق کی ہے کہ نوویچوک نرو ایجنٹ اسی قسم کا ہے جس سے سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی پر حملہ چند ماہ قبل کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ماسکو تازہ حملے میں ملوث ہے تو برطانیہ مزید کسی کارروائی پر غور کرے گا۔ ادھر روسی وزارت داخلہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ برطانوی پولیس کو روس کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کرنا چاہیے اور گندے سیاسی کھیلوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر یورپی پارلیمان کے ممبران نے قانون میں تبدیلی کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس میں سوشل میڈیا کو کاپی رائٹ کے حامل مواد کو چلانے پر منافع میں گلوکاروں کو بھی شریک کرنے کی بات کی گئی تھی۔ طاہر عمران۔
یورپی پارلیمنٹ نے ووٹ دیا کہ اس تجویز کو ستمبر میں مزید بحث کے لیے دوبارہ پارلیمنٹ بھیجا جائے۔ پال میکارٹنی اور پلاسیڈو ڈومنگو نے پارلیمان کے ممبران پر زور دیا ہے کہ وہ اس تجویز کی حمایت کریں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس تجویز پر عمل کرنے سے یوٹیوب، ریڈٹ اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اپنے صارفین کی جانب سے پوسٹ کیے جانے والے کلپس کی وجہ سے مقدمات کی زد میں آ سکتے ہیں۔ کئی افراد اسے انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے خطرہ بھی قرار دے رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ شام کے جنوب مغربی علاقے میں حالیہ لڑائی کے بعد 320,000 شہری در بدر ہو گئے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں ادارے کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد غیر محفوظ اور بلے حالوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عالمی ادارہ اردن پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنی سرحد کھولے تاکہ دسیوں ہزار شامی باشندے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف روانہ ہو سکیں۔ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے حکام کو خبردار کیا ہے کہ ان کی انسداد بدعنوانی کی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ اب بھی سوچ آلودہ، سیاست کرنے کا کام اور کام کا انداز وہی پرانا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طرف سے ایون فیلڈ ریفرنس پر محفوظ کیا گیا فیصلہ مؤخر کرنے کی درخواست کی سماعت کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جس جج نے اس ریفرنس کی سماعت کی ہے وہی اس درخواست کو بھی سنے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 1 کے جج محمد بشیر، جنہوں نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کی تھی، وہ آج بھی چھٹی پر تھے اور انہوں نے اس ریفرنس کا فیصلہ سنانے کی تاریخ 6 جولائی مقرر کر رکھی ہے۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار نے ملزم نواز شریف کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کرنے کے لیے دائر کی گئی درخواست کو ڈیوٹی جج محمد ارشد ملک کو بھجوا دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ درخواست سماعت کے لیے انہیں کیوں بھجوائی گئی ہے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ چونکہ احتساب عدالت نمبر 1 کے جج محمد بشیر چھٹی پر ہیں، اس لیے بطور ڈیوٹی جج انہیں یہ درخواست سماعت کے لیے بھجوائی گئی ہے۔ احتساب عدالت نمبر 2 کے جج نے کہا کہ چونکہ ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت نمبر 1 کے جج نے کی ہے، لہذا اس فیصلے کو مؤخر کرنے کی درخواست کی سماعت بھی اسی ہی جج کو کرنی چاہیے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ 6 جولائی کو جب احتساب عدالت نمبر 1 کے جج ڈیوٹی پر آ جائیں گے تو یہ درخواست انہیں کی ہی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اپنے نمائندے ظافر خان کے ذریعے آج احتساب عدالت میں 6 جولائی کے فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ درخواست میں سابق وزیر اعظم اور ایون فیلڈ ریفرنس کے ملزم کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی علالت کے باعث 6 جولائی کو عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، لہذا احتساب عدالت کا فیصلہ کچھ روز کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ دوسری طرف نواز شریف کی اہلیہ کی بیماری سے متعلق میڈیکل رپورٹ کی مستند کاپی وزارت خارجہ کو بھی بھجوا دی گئی ہے اور امکان ہے کہ اس رپورٹ کو بھی اگلی سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور اس خبر کے تناظر میں ایک بڑا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کیا ملزم کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ میاں محمد نواز شریف کی درخواست کے فیصلے کہ درخواست کے فیصلہ اس وقت تک نہ سنایا جائے جب تک وہ عدالت میں پہنچ نہیں جاتے، مگر کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہی سوال میں نے اس کیس پر گہری نظر رکھنے والے بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی رفاقت علی سے پوچھا۔
خالد، قانون پاکستان کا دو قسم کا ہے، ایک ہے جو ریٹن لا ہوتا ہے جس طرح سی آر پی سی ہے یا دوسرے قوانین ہیں ریٹن، اور ایک ہے جو کیس لا جسے کہا جاتا ہے، عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشنز عدالت کرتی ہیں ان لکھے ہوئے قوانین کے تحت۔ جہاں تک لکھے ہوئے قانون کے تحت یعنی سی آر پی سی کے یہ مقدمے جو چل رہے ہیں میاں نواز شریف کے،
جی
یہ نیب لا کے تحت چل رہے ہیں اور وہ نیب لا پہ اپلائی ہوتا ہے سی آر پی سی، تو اس کے تحت سی آر پی سی کی سیکشن 366 یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت جج مقدمے کی کاروائی سننے کے بعد، شاہد نے ریکارڈ کرنے کے بعد، جب وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ فیصلہ کرنا ہے، تو اس کو فیصلے کا اناؤنس کرنا ہوگا کہ جی میں فلان دن کو اس فیصلے کا اعلان کروں گا، اور اس کے لیے پھر ملزمان کو اور یا دوسرے جو فریق ہیں ان کو نوٹس کرنا ہوتا ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو فیصلہ ہوگا. اس کیس میں میاں نواز شریف کے کیس میں یہی ہوا ہے کہ احتساب عدالت کے جج نے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعہ جولائی 6 کو یہ فیصلہ کیا جائے گا جو کہ کل ہے.
ٹھیک ہے, تو کیا یہ بھی بتائیے کہ کیا اس وقت میاں نواز شریف کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے؟ کیا اس قانون کے تحت ملزم کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے؟
جی نہیں, لکھا ہوا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ CRPC 366 یہ کہتا ہے کہ عدالت فیصلے کا اعلان کرے اور اس کے لیے نوٹس دے. اب کہتا ہے 366(3) وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ملزم اس وقت عدالت میں موجود نہ ہو بوجو, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی وہ فیصلہ انویلڈ ہوگا, وہ فیصلہ صحیح ہوگا. تو قانون یہ اس ریٹن قانون تو یہ کہتا ہے, لیکن پاکستان میں بعض عدالتوں نے ایسے فیصلے دے رکھے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملزم کا عدالت میں ہونا لازم ہے, اور یہ اس کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جاتا ہے, اور وہ ہے لیاقت علی کیس, ایک ہے جس میں نیب قانون کے تحت ایک کیس ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کا ملزم کا عدالت میں ہونا لازم
ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ذکر بھی کیا کہ قانون واضح ہے اور یہ عدالت پر لازم نہیں ہے کہ ملزم کی اس درخواست کو مانے, لیکن اگر عدالتوں کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں تو کیا ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جج ان کی درخواست کو مان سکتے ہیں؟
بالکل مان سکتے ہیں. اس میں عدالتوں کے پاس ثوابدیدی اختیار ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو ملزم ہے اس کے ایسے حالات ہیں کہ اس کا عدالت میں موجود ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن کیا یہ درخواست یہ جج کے لیے لازم ہے کہ جی وہ کیس کو مؤخر کر دے یا نہیں؟ عدالتیں نارملی عدالتیں کمپیشن شو کرتی ہیں ملزمان کی طرف, اور وہ ایسی درخواستیں مان لیتی ہیں. شاید اس میں بھی ایسا ہی ہو, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عدالتیں کئی دفعہ ایسے فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں کہ جو قانون میں لکھا ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس. مثلا لاہور سندھ ہائی کورٹ نے ایک دفعہ ایک فیصلہ دیا, یہ الطاف حسین کے کیس میں فیصلہ تھا, کہ اگر ایک شخص کو سزا ہو جائے اور اس کو بیل اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ پہلے قانون کے مطابق سرنڈر نہ کرے, یعنی قانون کے حوالے نہ کرے اپنے آپ کو, تو اس وقت تک بیل کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا. لیکن الطاف حسین کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ کر سکتا ہے, اور ان کو بیل سندھ ہائی کورٹ نے بیل گرانٹ کی تھی ان کی ایبسنس میں. تو اب یہ نواز شریف صاحب کا بھی کیس اگر جس وقت آگے چلا تو یہ کوسچن بھی آئے گا.
یہ تھے بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی رفاقت علی. پاکستان میں انتخابات اب سے تقریباً 3 ہفتے بعد منعقد ہوں گے. آج پاکستان مسلم لیگ نون نے ان انتخابات کے لیے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے, اور ان کی تفصیلات جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ نون لیگ کے منشور میں کیا کچھ شامل ہے.
خالد, ووٹ کو عزت دو تو نعرہ آپ کافی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں, اس کے ساتھ اب انہوں نے یہ بھی اس منشور میں شامل کر دیا ہے کہ خدمت کو ووٹ دو, یعنی ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ دو. تو اس نعرے کے ساتھ یہ منشور کوئی 72 صفحات پر مبنی ہے, جو کہ ماضی میں جو 2013 میں ان کا انتخابی منشور تھا اس سے کچھ مختصر ہے کیونکہ وہ 88 صفحات پر مشتمل تھا.
اچھا,
تو اس میں بھی آئین اور پارلیمان کی بالادستی کی جنگ میں جو نواز شریف کا ایک بیان جو ان پارٹی کے قائد ہیں ان کی طرف سے آغاز میں ہی ہے شامل, اور ان اپنے خلاف جو سازشیں 1993 سے ہوتے آئی ہیں اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے, اور ایک مرتبہ امید پھر ظاہر کی ہے کہ عوام انہی کو ووٹ دیں گے. منشور میں جو زرعی اور صنعتی انقلاب لانے کے علاوہ ہر سال 20 لاکھ ملازمتیں اور تعلیم کے جو پروگرامز ہیں ان کو مزید مضبوط کرنے, اور سال 2030 تک ملک سے غربت کے مکمل خاتمے جیسے اعلانات شامل ہیں. حالانکہ حکومت جو ہے اگر ان کو ملتی ہے تو اگلے 5 سال یعنی 2023 تک ہوگی, لیکن طویل مدتی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس نئے منشور کے ذریعے. اور ایک اور بڑا اہم کہ پاکستان کی ری برانڈنگ کریں گے، پاکستان کو سیاحت میں دنیا کے پہلے 20 بہترین ممالک کی فہرست میں لانا بھی، اس کا بھی انہوں نے اس منشور میں عزم ظاہر کیا ہے۔ لیکن جو بھی معیشت سے متعلق مسائل ہیں یا عدلیہ سے متعلق مسائل ہیں یا لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا اس سے متعلق ہیں، کافی تفصیلی اس میں تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ اس پر کتنا عمل درآمد کر پاتے ہیں اگر ان کو حکومت دوبارہ ملتی ہے تو۔
اچھا، مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے منشور میں بڑے پروجیکٹس یا منصوبے ہوتے ہیں، تو اگر پچھلے منشور کو دیکھا جائے اور جو آج یہ انہوں نے اعلان کیا ہے منشور کا، تو اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اب چھوڑ دی گئی ہیں یا شامل کی گئی ہیں؟
جی، دو ایسے اہم عناصر ہیں جو مسنگ ہیں، جو 2013 کے مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور میں شامل تھے۔ ان میں ایک بڑا جو عزم تھا، اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہم حکومت میں آئے تو پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو پارلیمان کی اوور سائٹ یعنی نگرانی کے اندر لائیں گے۔ تو لگتا نہیں ہے کہ پچھلے 5 سال میں اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہے انہیں، تو اب انہوں نے اس وعدے کو یا اس اعلان کو اس نئے منشور میں شامل نہیں کیا ہے، جو کہ کافی اہم بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے جو 2013 کے منشور میں جس کا ذکر کیا تھا وہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی ہم بنائیں گے۔ تو یہ وعدہ بھی جو ان کا تھا وہ اب منہ تکتا رہ گیا، 5 سال میں تو یہ نہیں کر سکے، حالانکہ آخری 6 ماہ میں تو کافی ان کا مطالبہ بھی تھا۔ نواز شریف نے بعض اوقات یہ پریس کانفرنسوں میں بھی بات کی تھی کہ یہ کمیشن بننا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہ چیز بھی اب اس میں سے نکل گئی ہے، حالانکہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی نے جو منشور اپنا دیا تھا اس میں انہوں نے یہ بات جو ہے شامل کی تھی کہ ہم بنائیں گے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، لیکن نون نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بھی کافی معنی خیز قسم کا ایک مائنس ہے جو اس نئے منشور میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اچھا ہارون صاحب، عدلیہ کے اختیارات کے بارے میں بھی کافی بات ہوتی ہے، تو کیا اس بارے میں بھی کچھ شامل کیا گیا ہے منشور میں؟
دیکھیں، منشور پیش تو جو پارٹی کے صدر ہیں شہباز شریف، انہوں نے کیا ہے اور لگتا ہے اس کو اگر آپ سرسری طور پر دیکھیں تو لگتا ہے کہ لکھا بھی انہوں ہی نہیں ہے۔ اس میں نواز شریف کے بیان کے علاوہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ نواز شریف کی خواہشات یا جو سیاسی بیانات وہ دیتے رہے ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو، نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں کہ پارلیمان سے اگر کوئی قانون بنتا ہے تو عدلیہ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سٹرک ڈاؤن کرے، اس کو مسترد کر دے۔ جس کی وجہ سے وہ خود اپنی پارٹی کی صدارت سے بھی ہاتھ ان کو دھونا پڑا تھا۔ لیکن اس نئے منشور میں ایسا کوئی ترمیم یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ عدلیہ سے متعلق جو مسائل ہیں لوگوں کو، یا انصاف نہیں مل رہا اور عدالتوں پر جو بوجھ ہے اور جو نئے ججز تعینات کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اقدامات کا ذکر تو ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ عدلیہ کے اختیارات یا پارلیمنٹ کے اختیارات پر کسی اور ریاستی ادارے کے اختیار کو حاوی کرنے کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا، اس کا جواب اس میں نہیں ہے۔
مسلم لیگ نون اور اگر پیپلز پارٹی جو ایک بڑی جماعت ہے، دوسری بڑی جماعت ہے، اگر ان کے منشور کو دیکھا جائے تو کس طرح موازنہ کریں گے؟
دیکھیں، جو اصل عوامی مسائل ہیں اس پر تو دونوں ہی تقریباً یکساں لگتے ہیں کہ جی ملازمتیں، وہ بھی بڑے لمبے دعوے کیے بلاول صاحب نے بھی کہ ہم بھی لاکھوں ہر سال نئی ملازمتیں نوجوانوں کے لیے بنائیں گے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سال میں ہم 20 لاکھ ملازمتیں دیں گے۔ تو عوامی مسائل کی حد تک تو دونوں ایک ہی طرح سے ساؤنڈ کر رہے ہیں، لیکن اصل مسائل جو ہیں اس وقت پاکستان کو، کہ ایک وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکتا، اس کی کیا وجوہات ہیں، ریاستی اداروں کے درمیان جو تناؤ ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا سجیشن ہوگی، تو اس میں مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے وہ بالکل اس سے آری ہے، اس میں کوئی اس پر بات نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے کسی طرح سے یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہے اور ریاستی اداروں کے درمیان توازن کی بات کی ہے، لیکن کیسے کیا جائے گا وہ بھی، پیپلز پارٹی بھی اس پر خاموش ہے۔ تو میرا خیال میں جو اصل مسائل ہیں جو ریاستی اداروں کے درمیان ہیں ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی ہے، اور آگے چل کر وہ دوبارہ سیاست دانوں اور سیاسی حکومتوں کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں۔
یہ تھے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید، جو نون لیگ کے منشور کی کچھ تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے۔ بی بی سی اردو پاکستان میں آنے والے انتخابات کے سلسلے میں خصوصی کوریج کر رہا ہے جس میں بی بی سی اردو آن ویلز اور روایت سے ذرا ہٹ کے سلسلہ دل کی بات شامل ہیں۔ یہ دونوں پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے۔ اب ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں اسرائیل کی کابینہ کے ایک سابق وزیر کے خلاف یروشلم کی ایک عدالت میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ کونین سیگیف 90 کی دہائی میں وزیر برائے توانائی تھے اور ان پر توانائی کی مارکیٹ، ملک کی اہم سیکیورٹی تنصیبات اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے بارے میں ایران کو تفصیلات فراہم کرنے کا الزام ہے۔ وکیل استغاثہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعات اس وقت پیش آئے جب کونین سیگیف نائجیریا میں رہائش پذیر تھے۔ وکیل صفائی کا کہنا ہے کہ الزامات کی تفصیلات ریاست کی طرف سے لگائی گئی پابندی کی وجہ سے خفیہ رکھی گئی ہیں اور جو کچھ مواد منظر عام پر آیا ہے وہ حقائق کی غلط تصویر پیش کر رہا ہے۔ اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور ان سے مقدمے کی تفصیل جاننی چاہی۔
جی، آج یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں اس پر سنوائی شروع ہوئی ہے۔ یہ 3 ججز کا ایک بینچ ہے، وہ اس کی سنوائی کر رہا ہے اور یہ کلوز ڈور جو ہے یہ سنوائی چلے گی، کیونکہ اس طرح کے معاملے میں جو کسی کافی سینسیٹیو معاملہ بتایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس میں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو الزام ان کے خلاف لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران دشمن ملک کی مدد کرنے کا الزام ہے ان کے اوپر۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے بہت ساری جانکاری جو ہے، جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، وہ جانکاری انہوں نے دشمن ملک کو دی ہے۔ اس پر بات چیت چلے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس ثبوت ہے یہاں کے انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی کے پاس کہ وہ کم سے کم 2 خود ایران گئے، اور اس کے علاوہ وہ ایران کے کئی انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے 2012 سے۔
اچھا، یہ ایک سابق وزیر ہیں کابینہ کے، ان کی اس طرح اپنے ملک دشمن کی مدد کرنے یا ان کے لیے جاسوسی کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں کچھ معلومات سامنے آئی ہیں؟
دیکھیے، پہلے تو یہ ایسے سابق کابینہ کے وزیر ہیں جو کہ جیل بھی جا چکے ہیں۔ یہاں پر 5 کی انہیں سزا پہلے ہو چکی ہے فراڈ کے کیس پر۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں پہ کچھ ایکسٹریسی پلز وغیرہ جو ہے وہ باہر سے چرا کر لا رہے تھے، اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا انہوں نے غلط استعمال کیا، اس کو فورج کیا تھا اور یہ پکڑے گئے تھے۔ تو یہاں پر وہ 5 کی سزا بھی کاٹ چکے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے من میں یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ سے جو ہے ملک کے خلاف ان کے من میں کافی ساری چیزیں رہی ہوں گی۔ ان کا جو وہ ایک پیشے سے وہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کا جو ڈاکٹری کا لائسنس تھا اسے بھی ریووک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ نائجیریا میں جا کر کے وہاں پر پریکٹس کر رہے تھے۔ تو ان کے من میں کچھ مطلب ضرور اس طرح کی کچھ ہسٹری ہے جس کی وجہ سے ملک کے خلاف ان کے من میں جو ہے اس طرح کے ایموشنز ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اور ایک بات جو کہی جا رہی ہے، خاص بات وہ یہ کہ یہ وزیر رہے 1993 سے 1995 تک۔
اچھا،
اور اس دوران جو ان کے پاس جو بھی سینسیٹیو جانکاری جو ہے وہ ابھی یہاں پر جو دفاعی جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اس کا بہت زیادہ ریلیونس ابھی نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے جو کہ اس پورے پروسیس کے دوران جس پر فوکس ہے، اور عدالت کا بھی ہوگا اور انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی کا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے جانکاری دی ہے۔ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے اہم جو یہاں اہلکار ہیں، خاص کر کے جو دفاعی یہاں جو اہلکار ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کافی کچھ جانکاری شیئر کی ہے جو کہ بڑا سینسیٹیو ہو سکتا ہے۔
اچھا، یہ بتائیے کہ مقامی طور پر میڈیا وغیرہ میں کیا کہا جا رہا ہے اس کیس کے بارے میں؟
یہاں پر میڈیا نے دراصل کافی اس کو توجہ دی ہے۔ میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی کے طور پر اسے پیش کیا جا رہا ہے، نہ صرف اسرائیل کے میڈیا میں بلکہ خطے کے اور بھی جو عرب ملک ہیں وہاں کے بھی میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ایران کے لیے کہ اس طرح سے ایک سابق وزیر کو انہوں نے ریکروٹ کر لیا۔
اچھا،
اور اس طرح کی جانکاری انہوں نے حاصل کر لی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسی جانکاری ان سے ضرور انہیں ملی ہوگی جو ان کے لیے کام آئے, کیونکہ ان کے کانٹیکٹس یہاں پر ابھی بھی بہت ہی اپر لیولز میں ان کے بہت ہی کانٹیکٹس ابھی بھی بنے ہوئے تھے.
اچھا, اور کیا ایران کی طرف سے بھی کوئی رد عمل اس بارے میں سامنے آیا ہے؟
ایران کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, اور اس طرح کے معاملات میں کوئی رد عمل آتا بھی نہیں ہے, کوئی کنفرمیشن جنرلی دے نہیں ہے, کیونکہ یہ تو جو اسپائنیج کو لے کر کے کوئی بھی کھل کر کے بات نہیں کرتا, اسرائیل بھی بات نہیں کرتا, باقی ملک جو ہیں وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے.
یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا, اسرائیل کی کابینہ کے ایک سابق وزیر کے خلاف ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے مقدمے کی تفصیلات بتا رہے تھے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب وقت ہوا ہے کھیل کی خبروں کا, پیش کر رہے ہیں عبد الرشید شکور.
پاکستان نے آج ہرارے میں سیف علی کی ٹی ٹوینٹی سیریز میں آسٹریلیا کو 45 رن سے شکست دے دی. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 194 رن سکور کیے. فخر زمان نے 73 اور آصف علی نے آؤٹ ہوئے بغیر 37 رنز بنائے. آسٹریلوی ٹیم 7 وکٹوں پر 149 رنز بنا پائی. شاہین شاہ آفریدی نے 37 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. فٹ بال ورلڈ کپ کے 2 کوارٹر فائنلز کل کھیلے جائیں گے. پہلا کوارٹر فائنل فرانس اور یوروگوئے کے درمیان ہوگا, جبکہ دوسرے کوارٹر فائنل میں برازیل کی ٹیم بیلجیم کے مد مقابل ہوگی. ریال میڈرڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسے کرسٹیانو رونالڈو کو حاصل کرنے کے لیے یوونٹس نے 88 ملین پاؤنڈ کی پیشکش کی ہے. رونالڈو ریال میڈرڈ کی طرف سے سب سے زیادہ 451 گول کرنے والے کھلاڑی ہیں. ریال میڈرڈ نے دوسری جانب اس بات کو غلط قرار دیا ہے کہ اس کا فرانس کے کلین ایمباپے کو حاصل کرنے کے لیے پیرس سین جیمان سے معاہدہ طے پا چکا ہے. اس سے پہلے ریال میڈرڈ نے اسی طرح کی تردید نیمار کے بارے میں بھی کی تھی. ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے. پہلے دن بنگلہ دیشی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف 43 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی, جو ٹیسٹ کرکٹ میں اس کا سب سے کم اسکور بھی ہے. پہلے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے تھے. ومبلڈن میں صف اول کی خواتین کھلاڑیوں کی غیر متوقع شکست کا سلسلہ جاری ہے, اور پہلی 8 میں سے 5 کھلاڑی باہر ہو چکی ہیں. تازہ ترین نام نمبر 2 سیڈ اور آسٹریلین اوپن چیمپئن کیرولین وزنیاکی کا ہے, جنہیں دوسرے راؤنڈ میں عالمی نمبر 35 روس کی ایکاٹیرینا میکاروا نے شکست دی. بال ٹیمپرنگ میں ملوث آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر کو کینیڈین T20 لیگ کی ٹیم ونی پیک ہاکس کی کپتانی سونپ دی گئی ہے. پاکستان کی ڈس ایبلڈ کرکٹ ٹیم انگلینڈ پہنچ گئی ہے, جہاں وہ 8 جولائی سے شروع ہونے والی سہ فری کی T20 سیریز میں حصہ لے گی. اس سیریز میں بقیہ 2 ٹیمیں انگلینڈ اور بنگلہ دیش ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. یہاں میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی چند خبروں کے بارے میں بتاتا چلوں. موسم میں تیزی سے تبدیلی کا اثر آسٹریلیا میں تارکول گاڑیوں کے ساتھ چپکنے لگا, اور غلطیاں کرنا آپ کے لیے کیسے اچھا ثابت ہو سکتا ہے, اگر آپ بھی جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. یہ خاصا دلچسپ مضمون ہے. سربین کنسف آیا ہے, یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ.
The
پاکستان کی احتساب عدالت کے جج نے نواز شریف کی اس درخواست کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں ایون فیلڈ ریفرنس پر محفوظ کیا جانے والا فیصلہ مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ تھائی لینڈ کے جزیرے فوکے کے قریب ایک کشتی اور یاٹ کے ڈوب جانے سے کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، ان دونوں میں مجموعی طور پر 130 افراد سوار تھے۔ انڈیا کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ کی پولیس نے ایک معروف مسیحی فلاحی ادارے کی اہلکار کو گرفتار کیا ہے جن پر بچوں کو غیر قانونی طور پر گود دے کر پیسے کمانے کا الزام ہے۔ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 12.9% پر پہنچ گئی ہے، اور اسرائیلی کابینہ کے سابق وزیر کے خلاف ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے مقدمے کی سماعت یروشلم میں شروع ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔ امریکہ آئندہ ہفتوں میں ایران کے خلاف نئی اور مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کے سوال پر انڈیا سے بات چیت شروع کرنے والا ہے۔ امریکہ ایران سے جوہری معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کرنے کے بعد پہلی پابندیاں 6 اگست اور آخری 4 نومبر سے نافذ کرنے والا ہے۔ امریکہ نے انڈیا کو بھی متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران سے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے اور 4 نومبر تک ایران سے تیل کی درآمدات مکمل طور پر ختم کر دے۔ انڈیا جواب میں کیا قدم اٹھائے گا، یہ ایک بہت بڑا سفارتی چیلنج ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
انڈیا ایران سے خام تیل خریدنے والا چین کے بعد دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ ایران کی تیل کی برآمدات کا 10% انڈیا کو جاتا ہے۔ ایرانی اخبار تہران ٹائمز نے لکھا ہے کہ 2012 سے 2016 کے درمیان ایران کے خلاف امریکہ اور یورپی ملکوں کی پابندیوں کے باوجود ایران انڈیا کو خام تیل سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ گزشتہ فروری میں ایران کے صدر روحانی کے دلی کے دورے کے بعد ایران میں پیٹرولیم، گیس اور توانائی کے شعبے میں انڈیا کی شراکت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ انڈیا ایران میں چابہار بندرگاہ بھی تعمیر کر رہا ہے جو افغانستان کے لیے ایک نیا راستہ فراہم کرے گا۔ صدر اوباما کے دور میں امریکہ نے انڈیا کو ایران سے تیل درآمد کرنے اور چابہار کی تعمیر کے سلسلے میں استثنا دے رکھا تھا۔ انڈیا ترکی کے ایک بینک کے توسط سے خام تیل کی نصف قیمتوں کی ادائیگی یورو میں کرتا اور باقی رقم روپے کی شکل میں ادا کی جاتی۔ امریکہ یورپی ملکوں سے جوہری معاہدے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے چند ہفتے بعد انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ایک نیوز کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ انڈیا کسی انفرادی ملک کی کسی پابندی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ صرف اقوام متحدہ کے ذریعے منظور کی گئی پابندیوں کے نفاذ کا پابند ہے۔ ایران نے انڈیا کے اس موقف کی ستائش کی تھی اور اسے ایک اصولی موقف قرار دیا تھا، لیکن امریکہ میں اس پر اچھا رد عمل نہیں ہوا۔ جون کے اواخر میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی دلی کے دورے پر آئیں۔ انہوں نے انڈیا سے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ ایران سے اپنے اقتصادی تعلقات پر نظر ثانی کرے اور نومبر کے مقررہ وقت تک ایران سے تیل درآمد کرنا پوری طرح بند کر دے۔ 27 جون کو ابھی وہ دلی میں ہی تھیں کہ واشنگٹن میں امریکی انتظامیہ نے یہ اعلان کیا کہ انڈیا اور امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے درمیان 6 جولائی کو جو براہ راست بات چیت ہونے والی تھی وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ اگرچہ منسوخی کی وجہ امریکی وزیر خارجہ کی شمالی کوریا میں مصروفیات بتائی گئی ہیں، لیکن انڈیا میں اسے ایران کے سوال سے جوڑ کر دیکھا گیا۔ گزشتہ دنوں امریکی اہلکاروں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انڈیا کی جو کمپنیاں ایران سے ڈیل کر رہی ہوں گی ان کو بھی انہی پابندیوں کا سامنا ہوگا جو دوسری کمپنیوں کو درپیش ہوگا۔ انڈیا نے ابھی یہ واضح نہیں کیا ہے کہ اس نے ایران سے تیل کی درآمد کے سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ کیا وہ ایران کو چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا وہ اپنے اصولی موقف پر عمل کرتے ہوئے ایران کا ساتھ دے گا اور امریکہ کی ناراضگی کا خطرہ مول لے گا۔ تہران ٹائمز نے گزشتہ دنوں ایک مضمون میں لکھا ہے کہ انڈین تیل کمپنیوں نے اپنی ریفائنریز سے کہا ہے کہ وہ نومبر سے ایران سے تیل کی سپلائی بند ہونے کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ تیل کی قیمتیں پہلے ہی بڑھ رہی ہیں اور ایرانی تیل کی سپلائی بند ہونے سے انڈیا میں قیمتیں اور بڑھنا لازمی ہے۔ انڈیا کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ ایک طرف ایران سے اس کے تعلقات گہرے ہیں اور دوسری جانب وہ جوہری معاہدے سے امریکہ کی ایک طرفہ علیحدگی کے فیصلے سے بھی متفق نہیں ہے۔ چین اور ترکی نے امریکہ کی پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ یورپی ملکوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ایران سے جوہری معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ انڈیا پر اس وقت امریکہ کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں امریکی اہلکار انڈیا سے بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد انڈیا میں کافی امید پیدا ہوئی تھی کہ دونوں جگہ رائٹ ونگ کے نظریے کی حکومت ہونے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں زبردست بہتری آئے گی، لیکن وہ ابتدائی جوش اب ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ ٹرمپ کے بہت سے اقدامات سے انڈیا کو براہ راست نقصان پہنچا ہے۔ انڈیا نے حال میں چین اور روس سے قربت بڑھانے کی شعوری کوشش کی ہے۔ اس کے اس قدم سے امریکہ کی برہمی اور بڑھ گئی ہے۔ انڈیا چین اور روس کی طرح طاقتور بھی نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرے۔ وہ اپنے آپ کو بھلے ہی علاقائی طاقت یا اقتصادی پاور ہاؤس سمجھتا ہو، امریکہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک جونیئر پارٹنر سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ایران کے سلسلے میں اسے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اپوزیشن کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ ایران سے تیل کی درآمد بند کرنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن کیا انڈیا امریکہ کی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، یا پھر وہ پابندیوں کے ذریعے ایران کو اقتصادی طور پر تباہ کرنے کے لیے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ایران مخالف ملکوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ انڈیا کے سامنے یہ بہت بڑا سفارتی، اقتصادی اور اخلاقی چیلنج ہے۔ انڈیا کے پاس وقت بہت کم ہے اور دباؤ بہت زیادہ۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اگلی خبر بھی انڈیا ہی سے ہے، جہاں مقامی میڈیا کے مطابق دلی میں مبینہ اجتماعی خودکشی کیس میں کرائم برانچ کو جو رجسٹر اور ڈائریاں ملی ہیں وہ اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اجتماعی نجات کا اسکرین پلے 5 سال پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اسی دوران ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں بھاٹیا خاندان کی 2 عورتیں لکڑی کے سٹول گھر کے اندر لے جاتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مبینہ خودکشیوں میں انہی سٹولوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ پولیس نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فوٹیج کے باوجود بھی تحقیقات جاری ہیں اور ابھی اس کیس میں قتل کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا رہا۔ مزید تفصیلات کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دلی میں بی بی سی ہندی کے ہمارے ساتھی سلمان راوی سے بات کی اور پوچھا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔
پولیس نے جو حال میں ہی جو سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کیا ہے وہ اس وقت رات کا ہے، جس وقت رات کی بات کہی جا رہی ہے، جس میں گھر کی عورتوں کو سٹول لے جاتے ہوئے دیکھا گیا، جس میں گھر کے جو ٹین ایج بچے ہیں جو 15 سال کے 14 سال کے وہ تار لے کے جا رہے ہیں اندر، پھر ایک دکان والا ہے جس نے روٹیاں پہنچائیں، پھر گھر کے للت بھاٹیا جن کا نام آ رہا ہے، جن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ روح کا اثر تھا ان کے والد کی، تو وہ کتے کو ٹہلانے کے لیے نکلے اور پھر 4 منٹ میں ہی واپس آ گئے، اور پھر 11:04 رات سے لے کر صبح کے 6 بجے تک کسی کے بھی آنے کا اس میں کوئی درج نہیں ہوا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں، جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے معاملہ، اور ابھی تو چونکہ تفتیش شروع ہوئی ہے تو اس میں وقت بھی لگے گا۔
یہ بتائیے کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کہاں نصب ہوا تھا اور یہ کس طرح اس کی فوٹیج حاصل کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا صرف اسی موقع کی فوٹیج ہے یا اور بھی ویڈیو جو ہے پولیس دیکھ رہی ہے؟
یہ سی سی ٹی وی کا جو کیمرہ تھا یہ گھر کے ٹھیک سامنے والے گھر پہ لگا ہوا تھا جس سے یہ تصویریں ریکارڈ کی گئی ہیں، لیکن پولیس نے پچھلے 3 مہینے کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی ضبط کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک دن کا 24 گھنٹے کا فوٹیج ہے۔ پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں کسی بابا کے چکر میں تو نہیں تھے، چونکہ روح کو بلانا اور روح سے بات کرنا جیسا کہ وہ برآمد کیے گئے رجسٹر تھے ان میں لکھا ہوا تھا، اور یہ پولیس کو کہتی ہے کہ وہ ہینڈ رائٹنگ تھی للت بھاٹیا کی جو چھوٹے والے بھائی تھے، تو یہ پتہ لگانے کی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ کیا کسی بابا کے چکر میں، کسی ایسے سادھو کے چکر میں تو نہیں تھے جو روحوں سے، کیونکہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا آدمی، کسی نہ کسی کے سپرویژن میں ہی ہوتا ہے، جب تک وہ سیکھے گا نہیں تب تک وہ کر نہیں سکتا۔ لیکن اس بیچ میں پولیس کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو بچے باہر کھیلتے تھے اس گھر کے دوسرے بچوں کے ساتھ، تو وہ بچے کہتے تھے کہ یہ بچے اپنے دوستوں کو بتاتے تھے کہ ہمارے کاکا یعنی چاچا چھوٹے والے جو بھائی تھے ان کے والد کے، تو وہ ان کے اوپر دادا کی روح آتی ہے، تو یہ سب باتیں جو ہیں، اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں بڑی عجیب سی ہیں جو جس کا پولیس ابھی پولیس تفتیش کر رہی ہے، جن کو لے کر وہ 11 ڈائریاں ملی ہیں، 11 ہی پائپ لگے ہوئے تھے کمرے میں جبکہ عموماً کھڑکیاں ہوتی ہیں، اور روشن دان بھی 11 ہیں اتفاق سے، اور جو دروازے پر جو بار ہیں گرل ہے لوہے کے جی، اس کا بھی نمبر 11 ہی ہے۔ تو اب پولیس، حالانکہ 2 ہی دن ہوئے ہیں ابھی، یہ تفتیش لمبی چلے گی، اس میں مرڈر کا اینگل ہے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے کیونکہ بہت تنگ گلی کے اندر یہ گھر ہے جہاں ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ایک طرح سے سمجھیے کہ گھر ہے موجود، میں کل کافی وقت بتایا وہاں پر جا کر، تو اگر کوئی چھینکتا بھی ہے تو دوسرے گھر میں آواز جاتی ہے، تو اس طرح کا، اور یہ بھی پولیس کا کو جو ہے لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں پڑوسی ان کا کہنا ہے کہ صاحب اگر یہ مرڈر کا بھی اینگل ہوگا تو 11 لوگوں کو مارنے کے لیے کافی سارے لوگوں کی ضرورت پڑے گی, اور ظاہر سی بات ہے کہ آواز نکلے گی تو لوگ الرٹ ہوں گے کیونکہ سب کے گھر ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. تو ابھی یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اور یہ میرے خیال سے دلی پولیس نے اب تک اس سے زیادہ پیچیدہ معاملہ کوئی ڈیل نہیں کیا ہے.
یہ تھے دلی سے بی بی سی ہندی کے ہمارے ساتھی سلمان راوی. اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے آپ کی بات کا, پیش کر رہی ہیں صبا رحمت.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام. اسلام آباد کی احتساب عدالت سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ان کے بچوں اور داماد کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت پر محفوظ کیا گیا فیصلہ کل بروز 6 جولائی کو سنائے گی. اس بارے میں ہمارے سامعین اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا پیغامات ریکارڈ کرواتے ہیں, سنیے.
شاہد محمود لنگڑیال ایڈوکیٹ راولپنڈی سے بات کروں. میاں محمد نواز شریف صاحب کے کل کے متوقع فیصلے کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ کل کا سورج جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے کیوں نہیں ہوگا. مقدمات کے جو واقعات ہیں ایک وکیل کی حیثیت سے اگر اس کا میں تجزیہ کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے میاں صاحب کے خلاف آنے کے امکانات جاتا ہے. تاہم اس پہ 2-3 بڑے بنیادی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. وہ ہے ایک ہمارے قانون میں اس کو کہتے ہیں فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ. فیئر ٹرائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کے اور ان کے پارٹی کے اعتراضات کسی حد تک جائز ہیں. تاہم فیکچوئل جو سچویشن ہے واقعاتی جو حالات و واقعات ہیں اس میں میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آنا زیادہ امکانات.
میرا نام شوزہ بسکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کل ایک اہم فیصلہ متوقع ہے میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے متعلق فیصلہ آنا چاہیے. لیکن کیا حرج تھا جیسے انہوں نے درخواست کی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے اس کو مؤخر کر دیا جائے کہ میں اور میری بیٹی پاکستان واپس آ جائیں, تو اگر عدالت یہ بات مان لیتی تو کیا حرج.
اور سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اسی ماہ انتخابات ہو رہے ہیں, تو صبح سندھ سے ہمارے ایک سامع کا پاکستانی عوام یعنی ووٹرز کو دیا گیا یہ مشورہ سنتے ہیں.
اسلام کوٹ تھر پارکر سے رنجن پرمار بات کر رہا ہوں. میری پاکستان اور خاص طور پر سندھ کے عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ الیکشن سر پہ ہے اس لیے آپ کے پاس ایسے بھی چہرے ووٹ مانگنے کو آئیں گے جن کو آپ پچھلے 10 سالوں کے دور حکومت میں کبھی خواب و خیال میں بھی یاد نہیں تھے. مہربانی کر کے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, اپنے ملک کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو چنیں اور ووٹ کریں.
یہ تو تھے صبح سندھ سے راجن پرمار جو کہ عوام سے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کو کہہ رہے تھے. اور یہ صبح سندھ سے ہی اگلی کال ہے جنہوں نے آنے والے وزیر اعظم سے بے روزگاری کے مسئلے پر توجہ دینے کا پیغام دیا ہے.
میں صبح سندھ ضلع جیک آباد گاؤں مبارک پور سے ظہور احمد گفتگو بات کر رہا ہوں. میری جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنے اس کو یہ اپیل ہے کہ پاکستان میں اندر بڑھتی اختیار یہ بے روزگاری پہلے نمبر پہ, جو بھی وزیر اعظم نے مہربانی کر کے پہلے نمبر پہ بے روزگاری کو ترجیح دی جائے اور بے روزگاری پہ اہمیت دی جائے اور بے روزگاری ختم کی جائے.
چلتے چلتے پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ایک سامع کی معذور افراد کے حقوق کے لیے بات کرتے ہوئے حکومت سے کی گئی درخواست.
ضلع تربت سے بول رہا ہوں, میرا نام عبدالباقی جعفان ہے, میں ایک معذور بندہ. سر ہمارے علاقے میں معذوروں کا خیال نہیں رکھتا ہے جو وزیر ہوتے ہیں, جو سر ووٹ جیت کے جاتے ہیں, اب مطلب معذوروں کا سر خیال نہیں رکھتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ معذوروں کا خیال کریں اور معذوروں کا جو فنڈ ہیں, جو نوکریاں ہیں, اس کو مل جانا چاہیے.
چلیے اب سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں. اور صبح سندھ سے ایک سامع نے حکومتی اہلکاروں سے اپنے علاقے میں ہسپتالوں میں طبی سہولیات نہ ہونے پر کیا شکایت کی, سنیے.
شیراز بات کر رہا ہوں میرپور ساکرو سے. میرا کڑا شہر میں اسپتال ہے, سرکاری اسپتال تو بڑی وہ ہے ٹھیک ہے, لیکن یہاں کوئی علاج اچھے طریقے سے نہیں ہوتا ہے اور 24 گھنٹے لائز بھی نہیں ہوتی ہے اس اسپتال میں. ٹھیک ہے, تو مریضوں کو اس سے بس داخل کر کے پھر جوڑ جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے خلاف تھوڑا ایکشن لیا جائے.
اپنے علاقے میں پینے کا صاف پانی میسر نہ ہونے پر صبح خیبر پختونخوا سے اکرام اللہ کا بھیجا گیا پیغام بھی سماعت فرمائیے.
میں ضلع ٹانک بارہ خیل کا رہائشی ہوں. ہمارے علاقے میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, پینے کا پانی صاف ہمیں نہیں ملتا तो पीने का पानी जो होता है वो हम बारिशों का पानी पीने पे मजबूर होते हैं। जो पानी मिलता है वो खारा होता है, गंदा पानी होता है, पीने के काबिल नहीं होता। और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ आते हैं वोट मांगने के लिए, उसके बाद वो हमें नजर भी नहीं आते।
अगर आप बीबीसी उर्दू के किसी भी प्रोड्यूसर, रिपोर्टर या सहाफी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। नंबर है 0800-222-275। याद रखिए ये नंबर मोबाइल फोन से मुफ्त नहीं है।
हफ्ते भर सिलसिले आपकी बात पेश कर रही थी हमारी साथी सबर अहमद। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मालाकन डिवीज़न में वफाकी हुकूमत की तरफ से इलाके की मखसूस हैसियत के खात्मे और टैक्सों का निज़ाम राइज किए जाने के खिलाफ ताजर तंजीमों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई और एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया गया। पेशावर से नामा निगार रिफतुल्ला औरकज़ई।
मालाकन डिवीज़न के सात अजला स्वाद, दिर अपर, दिर लोयर, बनेर, शांगला, चतराल और मालाकंड एजेंसी में आज ज़्यादातर मुकामात पर ताजर तंजीमों की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि इस दौरान बेशतर अजला में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही। मकामी सहाफियों का कहना है कि ज़्यादातर अजला में हड़ताल के बायस बड़े बड़े तजारती मराकज़ और बाजार बंद रहे, जबकि सड़कों पर भी गाड़ियों की तादाद कम रही। ताजर तंजीमों की तरफ से मालाकंड डिवीज़न की मखसूस हैसियत के खात्मे और टैक्सों का निज़ाम राइज किए जाने के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े एहतजाजी मुजाहरे और जलसी जुलूसों का भी इनेकाद किया गया। स्वात में ताजर तंजीमों के एक नुमाइंदे अब्दुर्रहमान ने बीबीसी को बताया कि रियासत स्वात का इदगाम एक माहदे के तहत हुआ था, जिसके तहत 100 साल तक इस इलाके को टैक्सों से छूट दी गई थी। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब मालाकंड डिवीज़न की मखसूस हैसियत का खात्मा करके यहाँ टैक्स का निज़ाम लागू करना चाहती है, जिसे वो किसी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं।
बुनियादी बात यह है कि हम 47 के पाकिस्तानी नहीं है, हम 69 के पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कोई 111 ब्रिगेड का हमला नहीं किया था, कोई मार्टर गोले नहीं फेंके थे, हम अपनी मर्जी से हम इंतजाम हो गया था हमारा, हमने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। हमारे बुनियादी इधर कोई अंग्रेज का हुकूमत नहीं गुजरी है, इधर हमारे स्टेट की हुक्मरानी थी, फिर पाकिस्तान आया है, हम पाकिस्तान मानने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में हम रियासतों के अंदर मालाकंड डिवीजन के अंदर किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान के 99 अहकाम मानने के लिए तैयार है, हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है।
ख्याल रहे कि चंद माह कबल वफाकी हुकूमत ने एक आईनी तरमीम के जरिए से फाटा के साथ साथ पाटा या सूबे के ज़र इंतज़ाम मालाकंड डिवीज़न के सात अजला की मखसूस हैसियत ख़त्म करने का ऐलान किया था। इस फैसले के तहत मालाकंड डिवीज़न के आवाम को 5 साल तक हर किस्म के सरकारी टैक्सों से छूट दी गई थी, लेकिन ताजर तंजीमों की तरफ से उस वक्त इस फैसले को मानने से इनकार किया गया था। रिफतुल्ला उरकज़ई, बीबीसी, पेशावर।
पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेज़ी अखबार डॉन की तकसीम में रुकावटों और डॉन टीवी के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों ने आज़ादी सहाफ़त तहरीक के नाम से जिस तहरीक को शुरू करने का ऐलान किया है, उसकी मुनासबत से क्वेटा प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराए गए। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
मारूफ अंग्रेज़ी अखबार डॉन की तकसीम में रुकावटों के अलावा डॉन टीवी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरा क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर किया गया। मुजाहरे के शुरका इस मौके पर नारेबाजी करते रहे। क्वेटा में डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ सलीम शाहिद ने कहा कि दूसरे सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी डॉन अखबार की तकसीम में रुकावटें डाली जा रही हैं। अखबार की तकसीम के साथ साथ टीवी के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
आप देखेंगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे अखबार हमारा नहीं जा रहा है और वहाँ पे जो है मना किया गया है, जो वहाँ पे अखबार के एजेंट हैं कि आप अखबार डॉन नहीं मंगाएंगे। इसी तरह डॉन टीवी की नशरियात जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो है डॉन टीवी की नशरियात नहीं आ रही है, या तो आ रही है या इस तरह डिस्टर्ब आ रही है कि आप उसे समझ ही नहीं सकते।
मुजाहरे शुरका से खिताब करते हुए बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर खलील अहमद ने डॉन अखबार के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत की। उन्होंने इन कार्रवाइयों को आज़ादी सहाफत पर कदगन के मुतरादिफ करार दिया। उनका कहना था कि इन कार्रवाइयों के खिलाफ ملک بھر میں تحریک شروع کر دی گئی ہے۔
5 جولائی 1977 کو جو ایک عامر ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے جو اس ملک پہ شب خون مارا تھا اس کی یاد پھر تازہ کر دی گئی ہے، اور آج اسی حوالے سے پاکستان یونین آف جرنلسٹ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے جسے آزادی صحافت تحریک کا نام دیا گیا ہے۔
سلیم شاہد نے بتایا کہ ضیاء الحق کے دور میں آزادی صحافت پر قدغن لگانے کے لیے جو عربے استعمال کیے جاتے تھے ان کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کر دیا گیا ہے۔
جاولہ کے زمانے میں تو پوری سنسرشپ تھی، وہ اخبارات سے جو ہے وہ ساری خبریں نکال لیتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ اگر اس طرح نہیں ہو رہا، لیکن یہ تو ہو رہا ہے کہ آپ اس کا معاشی قتل کر رہے ہیں، آپ اس کے اشتہارات بند کر رہے ہیں، آپ اسے جو ہے نا بکنے نہیں دے رہے ہیں۔
صحافیوں نے سزم کا اظہار کیا کہ وہ آزادی صحافت پر کسی بھی قدغن کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور الیکشن کا رنگ رفتہ رفتہ پورے پاکستان پر چڑھ رہا ہے۔ امیدوار تن من دھن کی بازی لگا کر اپنی انتخابی مہم میں مگن ہے اور ہر حلقے میں ایک الگ ہی سما ہے۔ بی بی سی کی شمارہ جعفری نے سندھ کے ضلع تھرپارکر کا سفر کیا یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کی انتخابی سرگرمیاں کیسی ہیں۔ سندھ کے ضلع تھرپارکر اور عمر کوٹ کی لگ بھگ آدھی آبادی ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہندوؤں پر مشتمل ہے، لیکن ہندو امیدوار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شمالہ جعفری ننگر پار کے سفر کے دوران ایک مقامی مندر گئیں اور وہاں سے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی۔
ننگر پارکر کا یہ مندر 1971 سے غیر آباد ہے، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد یہاں کے درجنوں ہندو خاندان سرحد پار کر گئے تھے۔ یہ مندر گھنشام کے دادا نے بٹوارے سے پہلے بنوایا تھا، جس کی زمین پر اب گھنشام کے مطابق علاقے کے وڈیروں نے قبضہ کر لیا ہے۔
وہ جو رئیس ہے نا ادھر کے، وہ بولتے ہیں یہ تھا ہی ہمارا، تمہارا یہ مندر ہے خالی۔ اس کو ہم نے بولا، میرے بھائی نے بولا، تو وہ میرے بھائی سے گلے پڑ گیا، ادھر گلے میں پکڑا اور بولا تم جا کے کورٹ کرو جو تمہارے کو چاہے۔ ابھی ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں، کہاں سے لائیں۔
مٹھی شہر میں آزاد امیدوار سنیتا پرمار اپنی الیکشن ریلی قریبی گاؤں لے جا رہی ہیں۔ سنیتا کا تعلق دلت ہندو برادری سے ہے، ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے وسائل تو نہیں، لیکن وہ وڈیروں کے نظام اور عورتوں پر لگی پابندیوں کے خلاف علم بغاوت لیے میدان سیاست میں اترنے کو تیار ہیں۔
ہندو پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہیں، لیکن مانا جاتا ہے کہ ابھی بھی بٹوارے کی وراثت کا شکار ہیں۔ تھرپارکر کی تقریباً آدھی آبادی ہندو ہے، لیکن یہاں سے کسی بھی ہندو امیدوار کا جنرل نشست جیتنا مشکل ہے، بشرطے کہ اسے کسی بڑی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہ ہو۔
پاکستان دلت تحریک کے سربراہ ڈاکٹر سونو کھنگارانی کہتے ہیں کہ تھرپارکر اور عمر کوٹ کے دلت ہندوؤں کو 2018 کے انتخاب میں بھی بڑی سیاسی جماعتوں سے کسی مہربانی کی توقع نہیں۔
دیکھا جائے تو 33% ایکسکلوسیو ووٹ بینک ایسا ہے پورے تھرپارکر میں جو صرف شیڈول کاسٹ کا ملا کے۔ اب 33% آبادی کے لیے کہیں پہ بھی پاور شیئرنگ نہیں ہے، تو 20 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، نن آف دیم گاٹ دی ٹکٹ۔
مٹھی میں اونچی ذات کے ہندو ڈاکٹر رامیش کمار ملانی کے حامی انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملنے پر مبارکباد دینے کے لیے جمع ہیں۔
یہاں کوئی بھی تفرق نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلم ہے یا یہ نان مسلم ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے۔
عمر کوٹ اور تھرپارکر میں قومی اسمبلی کی 3 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں ہیں۔ یہاں کی تقریباً نصف آبادی ہندوؤں پر مشتمل ہے، لیکن ڈاکٹر رامیش وہ واحد ہندو ہیں جنہیں کسی جماعت نے جنرل نشست کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ تاہم کئی ہندو آزاد حیثیت سے میدان میں ہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، مٹھی، ضلع تھرپارکر۔
پاکستان میں آنے والے انتخابات کے بارے میں بی بی سی اردو آن ویل سیریز میں خواتین بائیکر صبح خیبر پختونخوا کے خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں پر مشتمل علاقے ہزارہ ڈویژن میں پہنچی ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے تناظر میں وہاں کیا ماحول ہے اور اس علاقے کے لوگ کن مسائل کا حل چاہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں ان خواتین بائیکر سے۔
ہر
ہم صوبہ خیبر پختونخوا کے ڈویژن ہزاراں کے علاقے گلیات میں موجود ہیں. میں ہوں طیبہ طارق اور میرے ساتھ موجود ہیں مہوش اخلاق اور گلفشاں طارق. پنجاب سے سفر کر کے ہم خیبر پختونخوا میں موجود ہیں. دو دن سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنا سفر بہت زیادہ انجوائے کیا. سو مہوش, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پنجاب سے ہم خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے سفر کیا, آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا؟
جی ہاں بالکل, پنجاب سے ہم سفر کرتے ہوئے ابھی کے پی کے میں آئے اور ہم نے آتے ہوئے دیکھا کہ لوگوں میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی الیکشن کے حوالے سے. اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی. جگہ جگہ ہم نے بینرز دیکھے یہاں پر اور ہم نے دیکھے وال چوکنگ اور لوگ اپنی گاڑیوں میں سانگس لگاتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے گزر رہے ہیں.
اچھا گلفشاں, ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ الیکشن کا سماں ہے, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا جانا, یعنی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں؟
جب ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو لوگوں سے میری جو بات چیت ہوئی ہے اس سے کچھ مسائل کا پتہ چلا ہے, جس میں سے سب سے بڑا جو مسئلہ ابھی تک ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور انہیں چشمے پہ جانا پڑتا ہے پانی لے کے آنے کے لیے. جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں وہ بیسکلی پانی لینے جاتی ہیں. جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ دیہات جو ہیں تھوڑے دور پہاڑوں میں ان کی سڑکوں کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے بیسک ایجوکیشن فیسلٹیز اور ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان سے وہ لوگ محروم ہیں.
مہوش, ہماری بہت ساری خواتین سے ملاقات ہوئی, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کس طرح کے مسائل آپ سے شیئر کیے؟
اس میں سب سے بیسک جو مجھے پرابلم نظر آیا خواتین سے ملنے کے بعد کہ ان کے جو ہاسپٹلس کا مسئلہ ہے, لائک اگر کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی ایسے ہاسپٹلس نہیں ہیں, وہ اپنے گھروں میں ہی ان کی جو ہے وہ ڈیلیوری ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایسے بھی لوگوں نے بتایا, عورتوں نے بتایا کہ یہاں پر لڑکیوں کی میٹرک کے بعد, دسویں کلاس کے بعد تعلیم کا کوئی ایسا اچھا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جاری رکھ سکیں.
الیکشن کا سماں ہے, الیکشن کا سیزن نزدیک ہے, تو خواتین نے الیکشن کے حوالے سے کیا خدشات ظاہر کیے؟
جن خواتین سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے کافی ساری باتیں بتائی تھی, جس میں سے جو دو بہت ضروری باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ ان کے شناختی کارڈ ہی نہیں بنے ہوئے, جس کی وجہ سے ایک تو وہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کر سکتی اور دوسرا جو سرکاری ان کو سہولیات دی جاتی ہیں شناختی کارڈ کے اوپر ان سے بھی وہ محروم ہیں. ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ ووٹ اگر کاسٹ کرتی بھی ہیں تو ان کے مرد حضرات یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے.
مہوش اور گلفشاں سے ہماری خواتین کے مسائل کے بارے میں بہت ساری بات ہوئی, ایسا ہی ایک مسئلہ ہم آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے.
پاکستان میں رہنے والے ملک کے اہم ترین سیاسی رہنماؤں نواز شریف, عمران خان اور آصف زرداری کی باتیں اور تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. بی بی سی اپنے ایک نئے سلسلے میں اب عام ووٹرز کو موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ ان تینوں سیاسی رہنماؤں سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں. آج یہ رہنما بی بی سی کے ساتھ پہنچے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد. یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ بی بی سی اردو کے ساتھ یہ رہنما بذات خود تو نہیں چل سکے, مگر ان کی کمی پوری کرنے کے لیے ان کے قد کے برابر ان کی تصاویر ایک گتے پر چسپا کر کے ہماری ٹیم کے ہمراہ سفر کر رہی ہیں, جو ان کی کمی پوری کر ہی رہی ہے میرا خیال ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں نے ان رہنماؤں کو اپنے درمیان پا کر کن جذبات کا اظہار کیا اور اپنے دل کی بات ان تک کیسے پہنچائی. بی بی سی کی الیکشن کوریج کے نئے سلسلے دل کی بات آئیے سنتے ہیں.
یہ آپ کے سامنے تینوں کھڑے ہیں, آپ نے جو دل کی بات ہے وہ
السلام علیکم زرداری صاحب, بڑی خوشی ہوئی جو ہے نا آپ سے مل کے. آج بھی جو ہے نا پرانے لوگوں کے دلوں میں بھٹو کی جو ہے نا وہ قدر, وہ محبت, وہ پیار آج بھی زندہ ہے. آج کل پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بس ان کا کوئی نہیں ہے جی, کوئی والی وارث نہیں ہے, یہ بس ولی ہیں. تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا اس علاقے میں بھی جو ہے نا اس پارٹی کو جو ہے نا نئے سرے سے جو ہے نا اس کو تنظیمیں نو کریں.
السلام علیکم میاں صاحب, آپ نے اس ملک کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں اور آپ کو 5 سال نہیں لگانے دیے ہیں کپتان صاحب نے. کپتان صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ کپتان صاحب آپ ہر لیڈر کو 5 سال دے.
آپ نے جو کے پی میں تبدیلیاں لائی ہیں اس کو محلوں میں بیٹھنے والے اس کو نہیں دیکھ سکتے, بلکہ آپ کی تبدیلیاں جو ہیں وہ اسکول میں بیٹھنے والے غریب طالب علم اور اسپتالوں میں بیٹھنے والے جو ہیں مریض آپ کی تبدیلیوں کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس الیکشن میں آپ کو کہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو فائر اور بلٹس وتھ بیلٹ.
تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو آپ کی پارٹی ضلع ایبٹ آباد میں اتنی کمزور ہے کہ آپ نے جو آپ کی پارٹی نے جو کینڈیڈیٹ نامزد کیے ہیں وہ بہت کمزور ہیں, اور آپ نے پرانے آدمیوں کو چھوڑ دیا ہے اور نئے لوگوں کے ساتھ آپ نے جو پارٹی بنائی ہے وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کی غداری ہے, اور پاکستان۔
یہ تھی الیکشن کوریج کے سلسلے میں دل کی بات۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سروین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ہمارے ایڈیٹر تھے عمر آفریدی، پروڈیوسر تھے سلیم احمد، لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی۔ مجھے خالد کرامت کو سروین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
پاکستان کی عدالت کے جج نے نواز شریف کی اس درخواست کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں ایون فیلڈ ریفرنس پر محفوظ کیا جانے والا فیصلہ مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ سڈنی میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی ایک تازہ ترین تحقیق کے مطابق اگر تیل نکالنے کے دوران استعمال ہونے والے رگز کو کام ختم ہونے پر ساتھ لے جانے کے بجائے سمندر میں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس سے سمندر کی جنگلی حیات کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تھائی لینڈ کے جزیرے فوکے کے قریب ایک ڈائیو بوٹ اور ایک یارٹ کے ڈوبنے سے کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہوائی جہاز بنانے والے امریکی ادارے بوئنگ کا کہنا ہے کہ وہ برازیل کے جہاز ساز ادارے ایمبریئر کو خریدنے کے ابتدائی معاہدے پر پہنچ گیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد بوئنگ کو چھوٹے جہاز بنانے والی مارکیٹ میں اہم مقام حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے یورپی حریف ایئر بس کو ٹکر دے سکے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔